باب موت یوم الاثنین، سوموار کے دن کو مرنے کا بیان، یعنی وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. دوسری حدیثوں میں جمعہ کی فضیلت بھی آئی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خواہش کرتے تھے کہ میں اس دن فوت ہوں جس دن میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی وفات منگل کی شام ہوئی. مگر تمنا تو ہر انسان کر ہی سکتا ہے نا. حدثنا معلہ بن اسد حدثنا وہیب عن ہشام عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخلت علی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنے کپڑوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا یا کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا. قالت وہ کہنے لگی فی ثلاثۃ اسواب، تین کپڑوں میں، بیزن سفید، سحولیتن کاٹن کے بنے ہوئے، لیس فیہا قمیصن جس میں قمیص نہ تھی، ولا امامتن نہ امامہ تھا. وقال لہا فی ای یوم توفیا، اور حضرت ابو بکر نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کس دن فوت ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت یوم الاثنین، کہنے لگی کہ سوموار کے دن. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھول گیا تھا یا ان کو یاد نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوست کی باتیں کرنے سے بھی انسان کو، اور خاص طور پر اگر دل میں کوئی بات ہے تو زبان پہ لانے سے ان کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں اور شاید بیمار تھے اور اس حال میں پوچھ رہے ہیں اور کفن کی باتیں کر رہے ہیں اور مرنے کے دن کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس دن کو یعنی معلوم تو ہے لیکن تاکید چاہتے ہیں. اور اپنے مرنے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ساری سنتوں کو ایک طرح سے فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ مزید تاکید کے لیے حضرت عائشہ سے ڈسکس کر رہے ہیں. قال فأی یوم ھذا؟ قالت یوم الاثنین. قال ارجو فیما بینی وبین اللیل. حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے امید ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اب سے لے کر رات تک کسی وقت فوت ہو جاؤں گا، یعنی چونکہ وہ سوموار ہی کا دن تھا، تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اب مرنے کے قریب ہوں. فنظر الى ثوب علیہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے کی طرف دیکھا، کانا یمرد فیہ، کہ جو بیماری کی حالت میں ان پہ ڈالا گیا تھا، بہ رد ان من زعفران، کہ اس میں زعفران کا ایک دھبا تھا. فقال اغسلوا ثوبی ھذا، تو کہنے لگے کہ میرا یہ کپڑا دھو دو، یعنی زعفران اس سے اتار دو. وزیدوا علیہ ثوبین، اور اس پہ دو کپڑے مزید بڑھا دو. مراد کیا ہے کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا تو مجھے بھی ویسا ہی کرو. فکفنونی فیہما، تو مجھے کفن دے دینا ان دونوں میں. قلت ان ھذا خلق، میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہو گیا ہے. قال ان الحی، کہنے لگے کہ زندہ انسان، احق بالجدید، نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے. من المیت، مردہ سے. انما ھو للمہلتی، یہ تو پیپ اور خون کے لیے. مہل کا لفظ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، کل مہل یشو الوجوہ، تو مہل بھی اسی معنی میں آتی ہے کہ جب مر جاتا ہے انسان اور اس کا جسم روٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے خون اور پیپ اور وہ سب چیزیں نکل کے لگتی ہیں، لہٰذا نیا کفن ہو یا پرانا اس سے انسان کے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو بہتر ہے کہ مجھے پرانے ہی کپڑے میں دفنا دو، نئے کا تکلف نہ کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو نیا کفن نہیں میسر تو پرانے میں دفنانے میں بھی حرج نہیں ہے. فلم یتوفا، تو وہ فوت نہ ہوئے. حتی امسا من لیلۃ الثلاثاء، یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی. ودفن قبل ان یصبح، تو صبح ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیے گئے، یعنی رات کو دفن کیے گئے، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے. باب موت الفجاءۃ البغتۃ، اچانک موت کا بیان، جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی ہشام عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امی افتلتت نفسها، کہ میری ماں اچانک مر گئی. افتلتت نفسها، یعنی یکا یک فوت ہو گئی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حادثاتی موتیں، ہارٹ اٹیکس وغیرہ اس دور میں بھی تھے، لیکن ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی چیزیں، اس لیے لوگ زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے یا کم ہوں گی. واظنها، اور میں سمجھتا ہوں، لو تکلمت، اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا، تصدقت، تو صدقہ کرتی، یعنی صدقے کا حکم دیتی. فہل لها اجر، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ان تصدقت عنها، اگر میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیے یا ایسے کمنٹس نہیں دیے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا ہو. یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے ناگہانی موت سے، کیونکہ انسان وصیت نہیں کر سکتا، توبہ استغفار نہیں کر سکتا، موت سے پہلے بیماری جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ کسی انسان کے نعوذ باللہ برے ہونے پہ دلیل ہے کہ اس کو حادثاتی موت آ گئی. اب ایک نیک عورت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بچہ اگر اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو اگر موقع ملتا تو وہ ایسا کرتی، اس کا مطلب تھا کہ وہ خاتون پہلے بھی صدقہ خیرات کرتی تھی. عام طور پر یہ کہتے ہیں نا، اچھا صدقہ خیرات کریں تو حادثاتی موت سے بچاؤ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، موت تو جیسے لکھی ہے، جو طریقے اب نئے نئے سامنے آ گئے ہیں اور جو ہمارے طرز عمل ہے زندگی کا، اس میں کسی بھی طریقے سے موت آ سکتی ہے. اس لیے کسی کی موت پر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی مرے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں، اور نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، اور نہ ہمیں یہ حق پہنچتا کہ ہم کہیں کہ وہ تو ضروری گناہگار تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا. اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اذیت سے اور لمبی بیماری سے بچ جاتا ہے، اور بدکار کے لیے غصے کی پکڑ ہے. یعنی اگر برا انسان ہے تو اس کے لیے ناگہانی موت ایک نقصان دہ چیز ہے کہ اسے توبہ کا موقع نہیں ملا یا اس کے گناہوں کے کفارہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر ایک نیک شخص ہے اور یکایک فوت ہو جاتے، کیونکہ آپ نے بہت سارے نیک لوگوں کا پڑھا ہوگا، پچھلے دنوں میں کسی کے حالات زندگی پڑھ رہی تھی، بہت ہی نیک بزرگ کے وہ شخص تھے کہ دن بھر اپنا کام کرتے رہے، 4 گھنٹے تقریباً شاید پڑھنے لکھنے کا کام کرتے رہے، اور کتابیں کھلی چھوڑ کر مسجد گئے، اور دروازے پہ شاید کوئی ملا تو کہتے ہیں اچھا آ کے بتاتا ہوں. وہاں گئے اور شاید رمضان ہی تھا، اور سجدے میں جا کے پہلا سجدہ تھا تو اٹھے نہیں، یعنی سجدے میں ہی دم نکل گئے صرف اتنی سی دیر میں. یعنی کہتے ہیں کہ دائیں طرف سب سے آخری جگہ پہ کھڑے تھے، اور کھڑے کھڑے اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. مزید ان کے جو بچے اور پوتے پوتیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ شاید 30 کے قریب یا کتنے ان کی اولاد میں سے حافظ ہیں. یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ کسی کو اگر یہ نصیب ہو جائے، اور یہ اسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کا دل اسی کی خاطر اٹکا ہوا ہو، اور قربانیاں کرنے سے ہی یہ کام حاصل ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا بھی ہمیں اکولی مل جائے اور دین بھی، تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، ایک کے لیے دوسرے کا کچھ نہ کچھ نقصان کرنا پڑتا ہے. اور بھی اس میں بڑی خیر اور نصیحت کے پہلو تھے ان کی ساری حالات زندگی میں، کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے دین کی خاطر دنیا کی قربانی کی. تو جب انسان اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو وقتی طور پہ نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ باغیرت ہیں کہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتے اور اس کو ضرور لوٹا دیتے ہیں. تو جو بھی شخص نیکی کرتا ہے تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا، پھر اس کو ضائع نہیں کرتا. تو اس لیے محسنین میں سے بن جائیے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے خود بخود کھول دیں گے. باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں، یعنی بیان. و ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں، رضی اللہ عنہما، قول اللہ عز و جل فاقبرہ، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قبر بنائی. اقبرت الرجل، اقبرت الرجل کا معنی میں نے ایک شخص کے لیے قبر بنائی، اذا جعلت له قبرا، جب میں نے اس کے لیے قبر بنائی، وقبرته، اور میں نے اس کو قبر میں ڈالا، دفنته، یعنی اسے دفن کیا. یعنی اقبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر تیار کرنا، اور قبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر میں ڈالنا. کفاتن یکونون فیہ احیاء ویدفنون فیہا امواتا، یعنی یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا. اور کفات کا معنی یہ ہے کہ اس میں زندہ بھی ہوں گے اور مردے بھی اس میں مر کر دفن ہو جائیں گے، یعنی سب کو سمیٹنے والی ہے. یہ صرف امام بخاری کچھ الفاظ کی تفسیر کر رہے ہیں جو قبر اور دفن کے متعلق ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا اسماعیل، حدثنی سلیمان، ان ہشام حا، وحدثنی محمد بن حرب، حدثنا ابو مروان، یحیی بن ابی زکریہ، ان ہشام، ان عروہ، ان عائشہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیتعذر البتہ معذرت سے کہتے، فی مرضہ اپنی مرض میں، اینا انا الیوم، کہ میں آج کہاں ہوں، آج میں کس کے گھر میں ہوں، اینا انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، استبطاء لیوم عائشہ، انتظار کرتے ہوئے یعنی حضرت عائشہ کے دن کے لیے، یعنی اس کو تاخیر سمجھتے. استبطاء بتا کا مطلب ہوتا ہے دیر ہونا، یعنی سمجھتے تھے کہ ابھی دن باقی ہیں. فلما کان یومی، پھر جب میرا دن تھا، یعنی جس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، قبضہ اللہ بین سحری و نحری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا میرے سینے اور میری گردن کے درمیان. سحری ہوتا صدری، و دفن فی بیتی، اور آپ میرے گھر میں دفن کیے گئے. یہ حضرت عائشہ کی سعادت ہے، اور ان کے حصے میں جو خیر اور بھلائی آئی اس کا ذکر ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے. حدثنا موسی بن اسماعیل، حدثنا ابو عوانہ، عن ہلال، عن عروہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرض سے جس میں آپ پھر اٹھے نا، لَأَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، لولا ذلك ابرز قبره، اگر یہ بات نہ ہوتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں ابرزا تو اٹھا کے بنائی جاتی، ظاہر کی جاتی آپ کی قبر، غیر انہ خشیا او خشیا ان یتخذ مسجدا، مگر اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے. وان ہلال قال کنانی عروۃ بن زبیر ولم یولد لی، اور ہلال اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالانکہ میری کوئی اولاد ہی نہ تھی. یہ سند سے متعلق ایک بات ہے. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بكر ابن عياش عن سفيان التمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. سفيان التمار بیان کرتے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا کہ وہ بلند تھی، مسنم مرتفع، اور کتنی بلند تھی؟ اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی ابری ہوئی تھی، بالکل فلیٹ نہیں تھی، مراد یہ ہے. حدثنا فروتو حدثنا علی عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید ابن عبد الملک اخذوا فی بنائہ فبدت لہم قدم. یہاں پر ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی عروہ اس حدیث کے اصل راوی ہیں، کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب دیوار گر گئی، حائط دیوار ہوتا ہے، کون سی دیوار؟ حضرت عائشہ کے حجرے کی، ظاہر کچے تھے، گر گئی، اخذوا فی بنائہ، تو انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا، فبدت لہم قدمن، تو ایک قدم ظاہر ہو گیا، ایک قدم ننگا ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہ کھدائی کر رہے تھے، بنیادیں بنانی ہوگی، تو جب بنیاد کھود رہے تھے تو ایک پاؤں ننگا ہو گیا. ففزعوا، تو لوگ گھبرا گئے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. فما وجدوا احدا یعلم ذلك، تو انہوں نے کسی کو نہ پایا کہ وہ جو یہ جانتا ہو کہ یہ کس کا قدم ہے. حتی قال لهم عروہ، یہاں تک کہ عروہ نے ان سے کہا، لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ دور تھا ولید بن عبد الملک کا، کہ جب صحابہ کی وفات ہو چکی تھی، اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس پاؤں کی شیپ دیکھ کے بتا سکیں کہ یہ اصل میں کس کا قدم ہے. تو عروہ نے پہچان کی، عروہ بن زبیر نے، ما ہی الا قدم عمر رضی اللہ عنہ، کہ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے. وعن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها اوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، حضرت عائشہ نے وصیت کی عبداللہ بن زبیر کو، یہ عروہ کے بھائی ہیں، لا تدفنی معهم، کہ مجھے مت دفن کرنا ان کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اب مجھے مت دفن کرنا، کیوں؟ ذرا دیکھیں، وادفنی مع صواحبی بالبقیع، اور مجھے بقیع میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ، یعنی سوکنوں کے ساتھ دفن کر دینا، لا ازکا بہ ابدن، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ میری بھی تعریف ہو، کتنی عاجزی اور انکساری تھی. سبحان اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر کسی کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یا پھر اپنے محبوب شوہر کے ساتھ ہو. یعنی اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر میرے شوہر کے ساتھ بنائی جائے، یہ شوہر پہلے فوت ہو جائے تو قریب قریب جگہ رکھوائی جاتی ہیں خود سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنا کمرہ بھی تھا، اپنا گھر تھا ان کا، بھلا ان کی خواہش کیسے نہ ہوگی؟ لیکن انہوں نے کس وجہ سے ایسا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور میں کہاں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ صرف میرا ہی ذکر آئے، بلکہ مجھے میری دوسری ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا کہ میں بھی انہی جیسی ہوں. حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن عمرو بن میمون الاودی قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو، کہنے لگے یا عبداللہ بن عمر، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اذهب جاؤ، کہاں؟ الى ام المؤمنين عائشة، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، رضی اللہ عنہا، فقل، ان سے جا کے کہو، یقرأ عمر بن خطاب علیک السلام، عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، ثم صلھا، پھر ان سے پوچھو، ان ادفن مع صاحبیہ، کہ میں دفن کیا جاؤں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ نے پہلے اپنے ہی لیے رکھی ہوئی تھی. قالت، کہنے لگی، کنت اریدہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے چاہتی تھی، فلا اسرنہ الیوم علی نفسی، لیکن آج میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، میں ایثار کروں گی اور اپنی وہ جگہ عمر کو دے دوں گی. فلما اقبل، تو جب وہ آئے، قال لہ ما لدیک، تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرے پاس، یعنی کیا میسج لے کے آئے، کیا جواب ملا. قال، وہ کہنے لگے، اذنت لک یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو انہوں نے اجازت دے دی، قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المزجع. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے لیے اس جگہ سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ اہم نہ تھی، یعنی میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی جس سے میں محبت کرتا تھا وہ یہ کہ مجھے مرنے کے بعد یہاں جگہ مل جائے. فَإِذَا قُبِسْتُ، پھر جب میری روح قبض کر لی جائے یعنی میں فوت ہو جاؤں، فَحْمِلُونِي، تو مجھے اٹھا لینا، ثُمَّ سَلِّمُوا، پھر حضرت عائشہ کو سلام کہنا، ثُمَّ قُلْ، پھر کہنا، يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي، پھر اگر مجھے اجازت دے، فَدْفِنُونِي، تو مجھے دفن کرنا، وَإِلَّا، اور اگر نہ دے، فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. ایسا کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ اس وقت چونکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ بات نہ وصیت کرتا ہوں، نہ جبرن کہتا ہوں، نہ حکمن کہتا ہوں، بلکہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر ہے فوت ہونے کے بعد تو کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اس کا اس پہ کوئی زور ہوتا ہے، تو پھر جا کے پوچھنا. مراد کیا تھی؟ کہ کسی دباؤ کے ساتھ یہ جگہ نہیں لینی، بلکہ میرے مرنے کے بعد جبکہ میں ایک مٹی کا ڈھیر ہو جاؤں گا، پھر پوچھنا کہ وہ مجھے اجازت دیتی ہیں، اگر دیں تو دفن کر دینا، اور اگر نہ دیں تو سختی نہ کرنا، مجھے عام قبرستان میں لے جانا. انی لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. انی لا اعلم احدا، حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا احق بهذا الامر، اس معاملے کا، اس چیز کا زیادہ حقدار، من هؤلاء النفر، ان لوگوں سے بڑھ کر، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، وہو عنہم رادن، تو وہ ان سے راضی تھے. فمن استخلفوا بعدی فہو الخلیفۃ، تو جس کو بھی میرے بعد تم خلیفہ بناؤ تو وہی خلیفہ ہے. فاسمعوا له واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یعنی انہوں نے خود سے کسی کو نامزد نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کیا، حضرت عمر نے فوت ہونے کے وقت. فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص، تو حضرت عمر نے بس ان چار پانچ کا نام لے دیا. ان کا نام کیوں لیا اوروں کے علاوہ؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی مختلف مواقع پر، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے راضی تھے. تو کہنے لگے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا، اور ان کی بات سننا، اور ان کی اطاعت کرنا. اور ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے لیکن بیٹے تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا. وولج علیہ شاب من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص ان کے اوپر داخل ہوا، ولج داخل ہوا. فقال ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ، کہنے لگے اے امیر المؤمنین، خوشخبری ہے آپ کے لیے اللہ کی خوشخبریوں میں سے. کان لک من القدم فی الاسلام ما قد علمتا، کہ آپ کا اسلام میں جو مرتبہ تھا، مقام تھا، وہ آپ جانتے ہیں. ثم استخلفت فعدلت، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے عدل کیا. ثم الشہادت بعد هذا كله، پھر ان سب باتوں کے بعد شہادت بھی ملی. اسی لیے وہ جب قدم کھلا تھا نا، تو وہ کسی بھی نقصان کے بغیر ویسے کا ویسا ہی تھا، کیونکہ شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. فقال لیتنی ابن اخی، کہنے لگے عمر کہ اے کاش میرے بھتیجے، ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے. وذلک کفافا لا علی ولا لی، کہ یہی میرے لیے کافی ہے، نہ میرے اوپر کچھ اور نہ میرے لیے کچھ، یعنی میرے لیے یہی بڑی نعمت ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری پوری کر سکوں اور اس کو نبھا دوں، کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ حساب نہ دینا پڑے. میں تو اس کام کے کرنے پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کہ میں اجر کا مستحق نہیں سمجھتا اپنے آپ، کہ میری جان چھٹ جائے یہی کافی ہے. یہ تھا اہل ایمان کا حال، کہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں سے گھبرایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی خلافتیں قبول کرنے سے بھاگتے تھے، اور اگر ان کو ذمہ داری دے دی جاتی تو اپنی جان پہ لے کے اس کو نبھاتے تھے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہتے تھے؟ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کسی اجر کا محتاج ہوں، میری تو یہ تمنا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہو جائے، کہ میں نے کہیں کوئی کوتاہی نہ کر دی ہو. وذلک کفافا لا علی ولا لی، اوصل خلیفۃ من بعدی مل مہاجرین الاولین خیرا، میں وصیت کرتا ہوں خلیفہ کو جو میرے بعد ہوگا. کیا وصیت کرتا ہوں؟ کہ بالمہاجرین الاولین خیرن، کہ وہ پہلے پہل ہجرت کرنے والوں کے ساتھ خصوصی بھلائی کرے، ان کا خیال رکھے، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے. ان یعرف لہم حقہم، کہ ان کا حق پہچانے. و ان یحفظ لہم حرمتہم، اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے، عزت کی، حرمت عزت کو بولتے ہیں، کہ ان کی عزت کی حفاظت کرے. و اوصی ہی بالانصار خیرن، اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کرنے کی بھی وصیت کرتا ہوں. الذین تبوؤوا الدار، کہ جنہوں نے مدینہ میں جگہ لی. والایمان، اور ایمان قبول کیا. ان یقبل من محسنہم، کہ ان کا جو محسن ہے یعنی انصار میں سے اس کے احسان کو قبول کیا جائے، یعنی اس کا احسان مانا جائے. وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ان میں سے اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ، اور میں وصیت کرتا ہوں اللہ کا عہد نبھانے کی. وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور میں یہ بھی خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کو پہچانے، یعنی ذمہ داری اور اس عہد کو. اَنْ يُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، اور یہ کہ ان کے عہدوں کو بھی پورا کرے، یعنی جو انہوں نے عہد کیے ان کو بھی پورا کرے. وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے قتال بھی کرے، دوسرے کافروں سے لڑے، یعنی جہاد جاری رہے مراد ہے. وَأَلَّا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، اور طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دے. مراد اس سے یہ ہے، اور یہ ساری حدیث جو لائی گئی ہے، کہ نیک لوگ جب مرتے ہیں تو مرنے کے وقت ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور کس قسم کی وہ وصیتیں کرتے ہیں اور ان کے جانے کی شان بھی کیسی ہوتی ہے اور ان کی تمنائیں اور خواہشات کیا ہوتی ہیں. باب ما ینہا من سب الاموات، مردوں کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، یعنی مردوں کو گالی دینے سے منع کیا جاتا ہے. یعنی جو مر گیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا، وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، لہذا ان کو کسی قسم کی برائی سے منسوب کرنا اس کا کچھ بھی اب فائدہ نہ ہوگا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن الاعمش عن مجاہد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الاموات، مردوں کو مت گالیاں دو. فانہم قد افضوا الی ما قدموا، تو یقیناً وہ پا چکے جو انہوں نے آگے بھیجا. ورواہ عبداللہ بن عبد القدوسی و محمد بن انس عن الاعمش تابہ علی بن الجعد و ابن عرعرت و ابن ابی عدی عن شعبہ. باب ذکر شرار الموتا، برے مردوں کی برائی کا ذکر. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثني عمرو بن مرہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو لہب لعنہ اللہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو لہب پر اللہ کی لعنت، کیوں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا. تبا لک سائر الیوم، بربادی ہو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے. سائر الیوم، سارا دن یعنی ہمیشہ. فنزلت تبت یدا ابی لہب و تب، تو یہ آیت اتری. اور یہ سورت اللہب میں آپ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، اس لیے اس کا زیادہ ذکر نہیں میں کرنا چاہتی. بات یہاں پر یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں کنٹراڈکشن لگ رہی ہے دو بادوں میں، کہ مردوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ مردوں کی برائی کر سکتے ہیں. اور وہ کون؟ ان مردوں کی برائی کر سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، ان کی نہیں جو میرے اور آپ کے ہوں. سوال ہے، پچھلے دنوں مجھے دوسرے شہر جانے کا اتفاق ہوا. تعزیت کے لیے وہاں کے مفتی صاحب لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ اگر مردے کے لیے 70,000 بار کلمہ پڑھ کر بخش دے تو اسے عذاب قبر سے نجات مل جائے گی. اور اس کی دلیل میں وہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جس کو کش وغیرہ ہوتا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کی ماں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک صحابی جنہوں نے بہت بار 70,000 کلمے کا ورد کر رکھا ہے، تو ایک بار اس کی والدہ کو دے دیا. اس نے محسوس کیا کہ اب عذاب قبر میں کمی ہو گئی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جہالت بہت عام ہو گئی تو ایسے لوگوں کو موقع مل گیا لوگوں کی جہالت سے کھیلنے کا، اور اس قسم کی من گھڑت باتیں بتا بتا کے لوگوں کو بے عملی کی طرف لے گئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو چاہوں کروں، حلال کروں، حرام کروں، اچھا کروں، برا کروں، کسی کا حق دوں یا نہ دوں، اور مرنے سے پہلے اپنی کسی شاگرد کو وصیت کر جاؤں کہ جس دن مجھے دفناؤ تو تم میرے لیے 70,000 پڑھ دینا، یا ابھی پڑھ لو تو جب میں مروں تو میرے پیچھے بھیج دینا. یہ دین کی روح کے بالکل خلاف. ابھی اصل میں موقع نہیں ہے، لیکن اگر آپ تاریخ حدیث پڑھیں تو اس میں جو وضح حدیث ہے اس کے اسباب میں آپ دیکھیں گے تو یہ تھا کہ جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ فتنے پھیلے اور مختلف گروہ بندیاں ہوئیں، فرقے بنے، تو قرآن میں تو کوئی دخل وہ کر نہیں سکتے تھے، کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کسی قسم کی کوئی بات شامل نہیں کر سکتے. قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب دوسرا بڑا سورس جو تھا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام، کہ جس کے اوپر مسلمان اپنی جان دے سکتے تھے، ان لوگوں نے آپ کا نام استعمال کر کے ایسی احادیث گھڑ لی. لیکن اللہ بھلا کرے ان علماء کا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے قربان کی اور کھرے کھوٹے کو الگ کیا. ایسی کتابیں والیومز میں موجود ہیں کہ جن کا نام ہے بڑا، وہ موضوعات یعنی گھڑی ہوئی احادیث، اور اس میں کئی مؤلفین کی کتابیں ہیں، وہ کبھی آپ کو دکھائی بھی جا سکتی ہیں، جس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ کس کس موقع اور کس کس شخص نے، یعنی انہوں نے اتنی کھوج لگائی، ٹریول کیا، انویسٹیگیٹ کیا کہ کون کون ایسے شخص ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر اصل کے سامنے لا کر اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر رکھا. آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں 100,000 حدیثیں ایسی یاد کیے ہوئے ہوں کہ جو اس کیٹیگری میں آتی ہیں، یعنی موضوعات میں من گھڑت. اور کسی نے پوچھا کہ ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنی صحیح حدیث بھی یاد نہیں کر سکتے تو دوسری کیسے یاد کریں گے. لیکن انہوں نے اس لیے یاد کی تاکہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر سکیں. اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ صرف ایک بار پڑھ لیں تو اس حدیث کی حقیقت آپ کو خود معلوم ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ تخریج حدیث ایک بہت بڑا فن ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آئے تو اس کو اوریجنل سورسز میں تلاش کرنا ہوتا ہے. اسی کا نام ریسرچ ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات. مثلا کوئی شخص آپ سے کہتا ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی. بہت سے لوگ اسی قسم کی باتیں قرآن سے منسوب کر دیتے ہیں، بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ قرآن میں ہے یا نہیں. تو اس صورت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے. ایسے انڈیکسز معلوم ہونے چاہیے کہ جہاں آپ وہ چیزیں تلاش کر سکیں. اسی طرح حدیث. لیکن یہ ہے کہ اس سٹیج پر فی الحال آپ نہیں کر سکیں گے، اور ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. اس میں بھی آپ دیکھیں جیسے بہت سے لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن ہر شخص اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، اور یہ پاسبل بھی نہیں. اور ہر شخص اگر اسپیشلسٹ ہو جائے تو یہ ایک بلا ضرورت تکلیف ہوگی سب کے لیے. تو اگر چند لوگ بھی کسی بستی میں ایسے موجود ہیں کہ جو بڑی بیماریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں تو اس میں بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص بیماری کی اس حدت یا شدت کو نہیں پہنچتا. اور پھر آپ دیکھیں گے ہماری زندگیاں اتنی مختصر ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اسپیشلائزیشن کی طرف چل نکلے، پیچھے کیا ہوگا؟ عام لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے؟ آپ احادیث میں پڑھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے چند دنوں کے لیے. وفد عبد القیس کا تو مجھے معلوم نہیں، ایک اور وفد جو 20 دن کے لیے آ کے رہا، کچھ اور اسی طرح اس سے زیادہ، کچھ 6 ماہ کے لیے آ کے رہا، کوئی سال کے لیے. حضرت ابو ہریرہ تو ہمیشہ کے لیے پھر آ گئے تھے وہاں پر سب کچھ چھوڑ کے اپنا. تو صحابہ کرام میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ جاتے ہیں، ہر روز نہیں جا سکتے. بعض جو ہیں وہ مستقل طور پر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو مستقل طور پر آپ کے ساتھ لگے رہے، انہوں نے بعد میں بہت خدمت کی اور بہت اس دین کو آگے پھیلانے کا کام کیا. لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، ذہنی استعداد کے اعتبار سے بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ کی ذہنی استعداد موجود ہے، آپ کے اندر بڑی قابلیت ہے، لیکن آپ کے پاس وہ مواقع نہیں. بعض اوقات مواقع اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں. تو ایسی صورت میں انسان یہی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے اس میں شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ دیکھوں کہ مجھے کتنا موقع ملا، اس کا میں کتنا حق ادا کر سکتی ہوں، اور اس میں وہ کام کر کے. یعنی ہر شخص اپنی صلاحیت کا جائزہ لے، اپنے حالات کا لے، اپنے آس پاس کا لے، اور اس کے مطابق پھر ڈیسائیڈ کرے کہ اسے کون سا کام بہتر طور پہ کرنا ہے اور کتنے حد تک آگے جانا ہے. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر میں ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتی ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی کتنے لوگوں کو ہوگا، وہ اس دور میں دین کی کتنی ضرورت پوری کرتا ہے. اگر آپ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور آپ اپنے شوق کی سیٹسفیکشن کے لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد آپ نے اسے استعمال کیسا کرنا، تو ایسا علم بھی بوجھ ہے. ٹھیک ہے، ذاتی زندگی میں تو ایک انسان کو فرائض کا علم ہونا کافی ہے، لیکن بہرحال آپ پڑھیں گے قرآن میں بھی کہ ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، کہ ایک گروہ تو واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائیوں کی طرف بلائے. تو جب ایک گروہ ہو تو وہ ایک گروہ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرے، وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے اور باقی لوگوں کو فائدہ پہنچائے. پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ کیوں نہ نکلا کہ جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور پھر اپنی قوم کو واپس جا کے ڈراتے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے. تو یہ ایسے امور میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے، فرض کفایہ ہے. اگر چند لوگ کریں گے تو باقیوں کا بھی بھلا ہوگا، اور اگر چند لوگ بھی نہیں ہیں تو سب گناہگار ہوں گے. لہٰذا ہم میں سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صلاحیت بھی دی اور کچھ وقت بھی ہے اور کچھ قربانی کر سکتے ہیں، تو وہ آگے بڑھیں اور اس کام کو کریں. اب دیکھیں مثال کے طور پر پنڈی اور اسلام آباد کی آبادی لاکھوں میں ہے، بڑا گروپ ہے نا، اور اس میں سے یہ چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ سیکھیں اور سیکھ کر جا کر اپنے آس پاس کو سکھائیں. اگر آپ میں سے اگر یہاں پر 300-400 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اس میں سے ہر شخص اگر 5 کو سکھائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی رخ بدلتا ہے یا نہیں، یہ جہالتیں دور ہوتی ہیں یا نہیں، یہ بدعملی ختم ہوتی ہے یا نہیں. بدعملی کی بڑی وجہ اس قسم کی من گھڑت باتیں عام کر دینا ہے، اور اس کا سد باب ہم کو کرنا ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.